أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد احضرته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آل عمران کی ان آیات مبارکہ نے جہاں ذکر الہی کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے وہاں ذکر کا مقصد بھی بیان فرمایا ہے. انسانی مزاج بڑا عجیب ہے. دنیا چونکہ سامنے بھی ہے، محسوس بھی ہم کر رہے ہیں، اس کے دکھ سکھ بھگت رہے ہیں، تو ہمیں دنیا کو دنیا کہتے اس لیے ہیں کہ یہ قریب ہے، سامنے ہے، تو اس پر تو ہمیں کامل یقین ہے. ایک ایک لقمہ کھاتے ہوئے بھی سوچتے ہیں کہ اس سے کہیں صحت خراب نہ ہو جائے، پانی تک دیکھ کر پیتے ہیں کہ صاف ہو، صحت مند ہو، بیمار نہ ہو جائے. کاروبار کرتے ہیں، بڑی باریکی سے دیکھتے ہیں کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے. لیکن آخرت مادی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. آخرت کی خبر دی ہے اللہ کے رسولوں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اللہ کریم نے یہی امتحان رکھا ہے کہ یہ میرے انبیاء کی بات پر یقین کر کے جس طرح دنیا میں نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، کیا لوگ اسی طرح آخرت کے نقصان سے بھی بچنا چاہتے ہیں؟ کرتے کیا ہیں؟ انبیاء کی دعوت تو پہنچ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس کائنات بسیط میں ہر آن نشر ہو رہا ہے، اعلان ہو رہے ہیں. اگر آپ غور فرمائیں تو رات دن کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جس لمحے میں کہیں نہ کہیں اذان نہ ہو رہی. پوری دنیا پہ سورج جیسے جیسے چلتا رہتا ہے، اوقات بدلتے رہتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچتا رہتا. اتنے تسلسل سے پہنچنے والا پیغام ہمیں اپنی طرف متوجہ کیوں نہیں کر پاتا؟ دنیا کے لیے تو ہمیں کوئی اٹھانے جگانے نہیں آتا، ہم خود محنت کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، نقصان سے، بیماری سے، ہر تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں. قرآن کریم فرماتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، انبیاء کا پیغام دل سنتے ہیں، دنیا کا کاروبار دماغ دیکھتا ہے. دنیا مادی ہے، دماغ بھی مادی ہے، اور دماغ اتنا بڑا کمپیوٹر ہے کہ آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر ہم بہت بڑھا کر بات کریں اور بہت بڑی ڈینگ ماریں تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے دماغ کا 10% استعمال کر لیا ہے. ابھی تک اس ساری مادی ترقی کے باوجود 90% کا خزانہ کسی کو ملا ہی نہیں. اتنا بڑا کمپیوٹر ہے دماغ. تو دنیا چونکہ مادی ہے، دماغ مادی ہے، آخرت کی بات چونکہ قرآن کریم بھی آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اکثر پہ نازل ہو، اللہ قلب کل تکون من المنظر، آپ کے قلب اثر پر نازل ہوا. حالانکہ حضور کا دماغ عالی بھی کائنات میں منفرد ہے، کوئی اس کی مثال اللہ نے پیدا نہیں فرمائی. کیونکہ آخرت کو قلب دیکھتا ہے، اس کا معاملات پر قلب کو یقین آنا چاہیے. تو پھر اتنا تسلسل سے پہنچنے والا پیغام آپ دیکھتے ہیں. آپ اگر غور فرمائیں تو ہمارے ٹی وی اشتہارات میں نئی نسل کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے غیر ارادی طور پر. اس قسم کے اشتہار بنائے جاتے ہیں کہ بچے اسی طرف ڈھل جائیں، اور وہ ڈھل جاتے ہیں. تو اتنا پیغام دنیا کا نہیں پہنچتا جتنا آخرت کا پہنچ رہا ہے، اس خصوصاً حضور کی بعثت عالی کے بعد. کوئی لمحہ ایسا نہیں جب اللہ کی طرف بلایا نہ جا رہا. تو اس پہ ہم توجہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ غیر ارادی طور پر اشتہارات دیکھ کر ہم اس سانچے میں ڈھل جاتے ہیں. تو اشتہارات اتنی کثرت سے تو نہیں ہوتے جتنی کثرت سے اذانیں ہوتی ہیں. اس طرف ہم کیوں نہیں جاتے؟ قرآن کریم اس مرض کی نشاندہی کرتا ہے، کلا بل رانا علی قلوبہم. یہ اس لیے نہیں جا سکتے اور نہیں جائیں گے کہ ان کے دل زنگ خوردہ ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکل شئین سکالا، ہر چیز کی پالش ہوتی ہے. زنگ لگ جائے تو پالش کرو، زیور پرانا ہو جائے پالش کرو نیا ہو جاتا ہے، لوہے تک کو زنگ لگ جائے تو اتارا جا سکتا ہے. دا سکالت القلوب ذکر اللہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ دلوں کا زنگ اتارنے کی پالش اللہ کا ذکر. وہ زنگ اتر جائے تو پھر سمجھ آنے لگ جاتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک ارشاد ہے کہ انہوں نے فرمایا، اگر آج قیامت قائم ہو جائے تو جو کچھ سامنے آئے گا مجھے کچھ حیرت نہیں ہوگی. یعنی یقین کا یہ عالم ہے کہ جو کچھ قیامت میں ہونا ہے اس پر یقین ہے، کوئی چیز عجیب نہیں لگے گی. ایک مرتبہ ہے نا یقین کا. جیسے ہمیں دنیا کے بارے خبر ہوتی ہے، رات کی تاریکی میں سب کچھ چھپ جاتا ہے، صبح جام اٹھتے ہیں تو کوئی ہمیں چیز نئی نہیں لگتی. ہمیں پتہ ہوتا ہے فلاں جگہ فلاں چیز ہے، فلاں جگہ فلاں شہر ہے، فلاں جگہ درخت ہے، فلاں جگہ پہاڑ. عجیب نہیں لگتی. اور فرمایا اگر قیامت کام ہو جائے تو مجھے کچھ چیز عجیب نہیں لگے گی. تو اس آیہ کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. آسمانوں زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق میں اگر کوئی تھوڑا سا غور کرے تو حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ یہ کیسی دنیا ہے. آسمان ایک گنبد بنا ہوا ہے, نیچے تو اس کے نہ کوئی ستون ہے, نہ کوئی دیوار ہے, نہ کوئی سپورٹ ہے, قائم ہے اپنی جگہ پر. کب سے قائم ہے, کب تک رہے گا, کتنی مخلوق ہے اس میں, کیسی کیسی مخلوق ہے, کیا کیا کرتے ہیں. چلو آسمان اگر ہماری رسائی سے بالا تر ہیں تو زمین پر تو ہم بستے ہیں. یہ زمین کیا عجیب شے ہے کہ ایک سوئی سے کھودنے لگو تو کھلتی چلی جاتی ہے, کسی سے کسی چیز سے ادھیڑنے لگ جاؤ تو ادھڑتی چلی جاتی ہے. لیکن اسی پر کئی کئی منزل, آپ تو 200-300 منزل عمارتیں بن گئی ہیں, انہیں اٹھا کے کھڑی, مضبوط اتنی ہے, کمزور اتنی ہے. کتنی تخلیق اس سے ہر لمحہ نمودار ہو رہی ہے, کوئی گن نہیں سکتا. گھاس کے تنکے کتنے اگتے ہیں, درختوں کے پتے کتنے اگتے ہیں, فصلیں کتنی اگتی ہیں, پھر ہر چیز فنا ہو کر پھر اسی میں مل جاتی ہے, اسے بھی جذب کر لیتی ہے, اور پھر جو نئے پیدا ہوتے ہیں انہیں بھی نہیں لے جاتے. کتنے انسان اس کی مٹی سے بنے ہیں, اسی کی مٹی کا جز ہو گئے, کوئی فرق نہیں پڑا اس کو, نہ وہ زمین پھیلی, نہ سکڑی, نہ بڑی ہوئی, نہ چھوٹی ہوئی. ایک ایک ذرے میں, ذرہ خود تخلیق ہے, اس میں آگے تخلیق کا مادہ موجود ہے. انہیں خاک کے ذرات سے جانور بن رہے ہیں, انہیں سے پرندے بن رہے ہیں, انہیں سے انسان بن رہے ہیں, انہیں سے حیوان بن رہے ہیں, وہی پھر اسی میں مٹی میں مل رہے ہیں. کوئی نہ اس کے سائز پہ فرق پڑتا ہے, نہ حجم پہ فرق پڑتا ہے, نہ اس میں وہ سنت ختم ہونے میں آتی ہے. ایک لمحے میں کھربوں سے زیادہ لا تعداد مخلوق پیدا ہوتی ہے جو اسی مٹی سے وجود پذیر ہوتی ہے. تو مٹی کم ہو جانی چاہیے, شاید اتنی یا اس سے زیادہ اس مٹی میں ملتی ہے, کچھ بڑھ جانی چاہیے. کوئی اس کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا, نہ بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے. رات اور دن کے منازل مقرر ہیں, ایک ایک لمحہ مقرر ہے. پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے, کب تک چلتا رہے گا. نہ اس کی رفتار میں فرق آتا ہے, نہ اس کے فاصلوں میں کوئی فرق آتا ہے. ایک اپنے مقرر راستے پہ سورج چاند ستارے ہر چیز رواں دماں ہے. اتنا مربوط اور مضبوط ناقابل شکست نظام جو ہے, یہ اپنے آپ تو نہیں بن گیا, کسی نے اسے بنایا ہے اور بنا کر چھوڑ نہیں دیا, اسے ہر لمحہ چلا رہا ہے. اگر ایک لمحہ بھی وہ چھوڑ دے تو شاید یہ چیزیں تو ساری آپس میں ٹکرا کے ختم ہو جائیں. سائنسدان کہتے ہیں اس جب سماوی میں بے شمار ستارے سیارے زمین کی طرح کے اور گردش کر رہے ہیں, زمین سے کروڑوں گنا بڑے سیارے بھی ہیں. وہ کہتے ہیں ایک مجمع میں کچھ برتن رکھ لو, اسے اس طرح ہلاتے رہو ہلاتے رہو, بالآخر ایک دن وہ آپس میں ٹکرا کر چور چور ہو جائے. تو کہتے ہیں ہر چیز حرکت میں ہے, اللہ کریم نے ان کا توازن اور فاصلے قائم رکھے ہوئے, اس اپنے حد کے اندر ہر چیز حرکت کر رہی ہے. لیکن جب اللہ کریم وہ حدود ہٹا دیں گے تو یہ ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں گے. اسے اسلام قیامت کہتے ہیں, اسے سائنسدان اس طرح سے مانتے ہیں کہ بالآخر یہ ہر چیز ایک دوسرے سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گی. تو فرمایا آسمانوں کے بنانے, زمین کی بناوٹ تخلیق, رات دن کے اختلاف میں ہر اس بندے کو جس میں کچھ شعور ہے بے پناہ دلائل ملتے ہیں. عظمت الہی پہ ہر ذرہ گواہ ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، یہاں فرمایا اولی الالباب، صاحب خرد، صاحب دانش، سمجھدار لوگوں کے لیے اس میں بے پناہ دلائل. صاحب خرد کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، اس کائنات میں دانشور کہیں، عقل مند کہیں، صاحب خرد کہیں، وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ہر حال میں ذکر سوائے ذکر قلبی کے ممکن نہیں ہے. آپ جو عمل شریعت کے مطابق کرتے ہیں وہ بھی عملی ذکر ہے، خود ایمان لانا ذکر ہے، عمل ذکر ہے، زبانی جتنی تسبیحات پڑھتے ہیں، جتنی بھلی باتیں کرتے ہیں، ہر اچھی بات ذکر الہی ہے، چونکہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے دائرے کے اندر ہوتی ہے، وہ بھی ذکر ہے. لیکن کام بھی رک جاتا ہے، عمل چھوٹ جاتا ہے، بندہ سو جاتا ہے، کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے، زبان بھی رک جاتی ہے جب سو جاتے ہیں. تو یہ تو کہتے ہیں اس میں تو ان کے ذکر میں تو انقطاع آتا ہی نہیں، رکتا ہی نہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، آدمی کی تین ہی حالتیں ہوتی ہیں، وہ کام کر رہا ہوتا ہے، کھڑا ہو کر کر رہا ہوتا ہے، بیٹھ کر کر رہا ہوتا ہے، سستانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، یا آرام کے لیے لیٹ جاتا ہے، یا سو جاتا ہے. تو فرمایا کسی حال میں بھی ان کا ذکر بند نہیں ہوتا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو اس سے صرف ذکر قلبی مراد لیا جا سکتا ہے. جب وہ اتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے قلوب روشن ہوتے ہیں. اور پھر یہ جو نشانیاں ہیں نا، زمین و آسمانوں کی تخلیق میں اور شب و روز کی آمد و شد میں اور کائنات کے ذرے ذرے میں، ان کی خبر تب ہوتی ہے جب دل زنگ سے صاف ہوتا ہے. ان مقصد ذکر کیا ہے؟ پھر انہیں تفکر پیدا ہوتا ہے. یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض، جب ہر لمحہ ذاکر ہو جاتا ہے تو پھر جا کر ایک قسم کی سوچ پیدا ہوتی ہے جسے قرآن نے تفکر کہا ہے. یہ خیال آتا ہے کہ یہ اتنی وسیع کائنات، اتنی مربوط کائنات، اتنا ایک ایک ذرہ دوسرے سے جڑا ہوا ہے اور اسے اللہ کریم چلا رہے ہیں، یہ بلا مقصد تو نہیں، اس کا کوئی تو نتیجہ ہوگا. اتنا لمبا نظام ہے اور اتنا وسیع نظام ہے. پھر وہ کہہ اٹھتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، تو نے یہ فضول پیدا نہیں کیا، یہ ضرور اپنے منطقی نتیجے تک پہنچے گا. سبحانک اے اللہ تو پاک، ہر کمزوری سے پاک، ہر کمی سے پاک ہے، تو بہت عظیم ہے. فقنا عذاب النار، اس کا جو خراب نتیجہ ہے بالآخر جہنم ہے، اپنے رحم سے، اپنے کرم سے ہمیں اس سے بچا. یعنی اس آیہ کریمہ نے ذکر کی تلقین بھی کی، مقصد ذکر بھی ارشاد فرمایا. یہاں میں آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گا. میرا ارادہ آج تقریر شکریر کا نہیں ہے، میں آپ سے دوستانہ ماحول میں باتیں کرنا چاہتا ہوں. ذکر کا مقصد کیا ہے؟ ساتھیوں کی شکایتیں آتی ہیں، ای میل میں بھی، خطوط میں بھی. سب کو اگر اکٹھا کیا جائے تو ما حاصل یہ ہوتا ہے کہ میں ذکر بھی کرتا ہوں اور مجھے بخار ہو گیا یا بیمار ہوں یا صحت خراب ہو گئی، ذکر بھی کرتا ہوں اور میرا کاروبار نہیں چل رہا، ذکر بھی کرتا ہوں بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا پاؤں ٹوٹ گیا. یہ ساری چیزیں ذکر کے مقاصد میں چلیں گی. ابھی رات ایک ای میل تھی، وہ بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا علاج نہیں ہو رہا، اس کا پاؤں ٹوٹ گیا، پتہ نہیں کیا اس طرح کا کوئی تھا، تو ہم سے سود کا قرض ہی نہیں اتر رہا تو اس کا علاج کیا کر. میں نے اسے دو لفظ، چند لفظوں میں جواب لکھا کہ میرے بھائی، جب آپ نے سود لے رکھا ہے تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ پر ہیں، تو آپ اپنی ہستی دیکھ لیجئے اور اللہ کی شان اور اللہ کے نبی کا مقام دیکھ لیجئے، تو چوٹیں تو لگیں گی، مار تو آپ ہی کو پڑے گی، تو آپ نے کہاں جنگ جوڑ رکھی ہے؟ ذکر چھوٹ رہا ہے. میں نے کہا جی ذکر تو چھوٹے گا، سود کھائیں گے تو ذکر کیسے ہوگا؟ دو میں سے ایک چیز چھوٹے گی، یا سود چھوٹ جائے گا یا ذکر چھوٹ جائے گا، دونوں اکٹھے تو نہیں رہ سکتے. تو ہم نے اسے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو محنت ہے یہ بھی دنیا ہی کے لیے ہے، یہ جتنی مشقت ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی صفات پر غور کرنے کے لیے، چونکہ اللہ کی ذات ہمارے غور و فکر سے بالا تر ہے. وہ خالق ہے، ہمارا علم، ہمارا دماغ، ہماری صلاحیتیں مخلوق ہیں. اب ظاہر ہے خالق مخلوق کے دائرے کے اندر تو نہیں سمائے گا، مخلوق کے دائرے میں جو چیز سمائے گی وہ بھی مخلوق ہی ہوگی. اس کی صفات پہ غور کیا جا سکتا ہے، اس کی کائنات پہ غور کیا جا سکتا ہے، اس کی رحمت کے اندازے کی دیکھا جا سکتا ہے، اس کے کرم کو دیکھا، اس کے غضب کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، کس نے کیا کیا، اس کا کیا نتیجہ نکلا. یہ ساری باتیں قرآن نے مثال کے طور پر بتائی. اب جب آپ ذکر کرتے ہیں تو اس سے قلب کا زنگ اترتا ہے، قلب صاف ہوتا ہے، آئینہ دل چمک اٹھتا ہے. جب وہ چمکتا ہے تو پھر اس میں مختلف صفات الہی نظر آتی ہیں، ان کا پرتو نظر آتا ہے. جب وہ پرتو جمال نظر آتا ہے تو سر اور سجدے میں جھک جاتا ہے، عملی زندگی سراپا اطاعت بن جاتی ہے، ہر لمحے ہر آن اللہ کا پیغام سن کر اسے تسلیم کرتا ہوا اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتا ہے. اب اس کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا کاروبار چل اٹھے، ہماری صحت ٹھیک ہو جائے. آپ زہر کھاتے رہیں اور ذکر کرتے رہیں تو صحت بنتی رہے گی؟ نہیں بھائی، زہر کھاؤ گے تو مرو گے، قدرتی نتیجہ ہے اس کا. تو اس کا مقصد سمجھ لیجئے کہ یہ ساری محنت معرفت الہی کے لیے ہے، عظمت الہی کو پہچاننے کے لیے. جب آئینہ دل صاف ہوتا ہے تو بعض وہ چیزیں جو مادی نگاہ سے نظر نہیں آتی دل کی نگاہ سے نظر آنے لگ جاتی ہیں، جسے اصطلاح میں کشف کہتے ہیں. کشف اللہ کا انعام ہے، اللہ کی یہ نعمت ہے اور از قسم ثمرات ہے، یعنی پھل ہے. بندہ فصل بو سکتا ہے، پھل اس پہ اللہ کریم لگاتے ہیں. چاہے لگائیں چاہے نہ لگائیں، زیادہ لگائیں تھوڑا لگائیں، اس میں بندے کو اختیار نہیں ہوتا. بندہ محنت کرتا ہے اس پر پھل اللہ کریم لگاتے ہیں، وہ کسی کو کشف دیں، مشاہدہ دیں، ان کی عطا ہے. اور بہت بڑا انعام ہے اللہ کا کہ قلب میں ایسی روشنی دے دے کہ اسے وہ چیزیں جو مادی آنکھوں سے نظر نہیں آتی وہ نظر آئیں اور وہ مزید عظمت الہی کا قائل ہو جائے. لیکن عجیب بات ہے, اگر کوئی اس بات کے لیے محنت کر رہا ہے کہ مجھے کشف ہو جائے تو شرک کر رہا ہے. اگر کوئی اس بات کے لیے رات رات بھر جاگتا ہے اور چلے کاٹتا ہے اور مجاہدہ کرتا ہے کہ مجھے کشف ہو جائے تو وہ شرک کر رہا ہے, مشرک ہے. اس کا مقصد حصول کشف ہے, حالانکہ مقصد رضائے الہی ہے. اس نے اللہ کے ساتھ کشف کو شامل کر لیا, شرک کر لیا, اس کا ذکر بھی باقی نہیں رہے گا. یہی تو نزاکتیں ہیں. از خود اللہ عطا کرے تو اس کا انعام ہے, آپ اس کے لیے محنت کریں تو آپ اللہ کی بارگاہ سے محروم ہوں, چونکہ غیر اللہ کی طلب شرک ہے. یہ اتنا نازک معاملہ ہے. پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام عالی یہ ہے کہ انہیں جو خواب بھی آئے وہ بھی وہی الہی ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا, انی ارا فی المنام انی اذبحک, بیٹا میں نے خواب دیکھے, اور ان کی عمر 5-7 سال ہوگی, چونکہ قرآن کریم نے سال نہیں بتایا, یہ بتایا فلما بلغ معہ السعی, جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا. اب چھوٹا سا بچہ ہے, اسے بتا رہے ہیں انی ارا فی المنام, میں نے خواب میں دیکھا ہے, انی اذبح, کہ میں تمہیں ذبح کروں. جواب سنیے, وہ بھی تو نبی ہے. فرماتے ہیں یا ابتف الما تومر, ابا جی آپ کو جو حکم ہوا ہے کر گزریے. وہ کہہ رہے میں نے خواب دیکھا ہے, وہ فرما رہے ہیں آپ کا خواب بھی تو وہی الہی ہے, آپ کو حکم ہوا ہے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, مجھے بھی آپ صابر پائیں گے, میں بھی اللہ کا نبی ہوں. تو نبی کا خواب بھی وہی الہی ہوتا ہے. کشف تو پھر خواب سے طاقتور ہوا, وہ بھی وہی الہی ہے. لیکن ما و شما کا کشف محتاج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کشف کا, آپ کی ارشاد کا, آپ کی شریعت کا. علماء لکھتے ہیں کہ کشف صوفی کو بھی صحیح ہوتا ہے, کشف غلط نہیں ہوتا, لیکن درمیان میں شیطان کچھ لگا کر غلطی کرا دیتا ہے. نبی کے کشف میں شیطان مداخلت نہیں کر سکتا, وہ جو دیکھتا ہے جو سنتا ہے حق ہوتا ہے, حفاظت الہی حاصل ہوتی ہے اسے. کبھی ہم اپنی نالائکی سے صحیح دیکھ نہیں پاتے, کبھی شیطان مداخلت کر کے غلط کر دیتا ہے. لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کشف شریعت کے خلاف ہو وہ لائق اعتنا ہی نہیں, اسے پھینک دو, ختم, وہ غلط ہے, ختم. دوسری بات, ولی اللہ کو کشف ہوتا ہے تو کوئی دوسرا اس کے کشف پر عمل کرنے کا محتاج نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو اس کا کشف ماننے کی, کیونکہ یہ منصب نبی کا ہے کہ نبی کو جو کشف ہوتا ہے وہ ساری امت کے لیے ماننا ضروری ہوتا ہے. اگر ولی کے کشف کو ماننا شروع کر دو تو گویا آپ نے اسے نبی سمجھ لیا, یہ اتنا بڑا جرم ہے. یہ میں ان احباب کے لیے عرض کر رہا ہوں جو روز دکھڑا لے کر کسی ساتھی کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, ذرا کشف کر کے بتائیں نا یہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے پر آپ کو یقین ہے کہ اس کے کشف میں میرا مسئلہ آ جائے گا, آپ اسے نبی سمجھتے ہیں, اور غیر نبی کو نبی سمجھنا کفر ہے. یہ باتیں ذرا باتیں سمجھ کر ذہن نشین کر لیجئے. اسے محض تقریر تو ہم انجوائے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, تقریروں کا اور ماحول ہوتا ہے, یہ آپس کی باتیں ہیں. پھر ایک اور تماشا ہے, کوئی بیمار ہو جاتا ہے, وہ ساتھیوں کے پاس جاتا ہے, اللہ نے انہیں بصیرت دی ہے, وہ کہتے ہیں یار تو بیمار بھی ہے تجھ پر کچھ اثرات بھی ہیں. یہ اثرات کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو اصول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے کے والے کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جو ساری عمر اسی کے ساتھ رہتا ہے. یہ جو اہل مغرب روحیں بلاتے ہیں نا, ایک میڈیم بنایا اور روح آ گئی, روحیں واپس نہیں آتی. جو روح دنیا سے چلی گئی وہ برزخ میں چلی گئی, وہاں سے اسے کوئی نہیں بلا سکتا. جنتی ہے تو اس کا احترام اتنا ہے کہ اسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا. دوست ہے تو ایسی حوالات میں ہے جہاں سے اسے کوئی نکال نہیں سکتا. دو میں سے ایک حال میں تو ہوگا. تو یہ پھر کون آئے؟ یہ وہ شیطان ہزاروں برس جیتے ہیں, جو اس شخص کے ساتھ رہتا ہے اسی جیسی اس کی آواز ہوتی ہے, ویسے ہی حلیہ ہوتا ہے, زندگی کے سارے معاملات سے واقف ہوتا ہے. تو ان شیاطین وہ آ کر باتیں کرتے رہتے ہیں, روحیں واپس نہیں آتی. اب ایک شیطان تو وہ ہے, جب حضور نے یہ فرمایا تو آج صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ, آپ فرما رہے ہیں ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے, تو آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی, لیکن جو میرے ساتھ پیدا ہوا ہے وہ مسلمان ہو گیا. ہم کہتے ہیں ہم اپنے نبی کے ساتھ ہیں, لیکن نبی کے ساتھ جو شیطان آیا وہ بھی مسلمان ہو گیا. ہم ساتھ ہوتے تو ہم بھی مسلمان تو ہوتے. شیطان ساتھ جو لگا وہ بھی مسلمان ہو گیا. لکڑی کا ستون جس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے, ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ چیخ چیخ کر رویا, بلک بلک کر رویا. خشک لکڑی میں بھی شعور آ گیا. ہمارا دعویٰ ہے ہم ساتھ ہیں تو ہم میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, یا پھر ہمیں ساتھ نصیب نہیں ہے, محض خوش فہمی ہے, یہ دعویٰ ہے. بہرحال وہ موضوع الگ ہے. تو ایک تو وہ شیطان ہوتا ہے ہر بندے کے ساتھ. پھر قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب لوگ اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے میں ان پر اور شیطان مقرر کر دیتا ہوں, جو پھر ان کے ساتھ رہتا ہے اور انہیں برائی میں آگے آگے لے جاتا ہے. اور پھر جب قیامت ہوگی تو کہیں گے کاش تیرے اور میرے درمیان بعد المشرقین ہوتا, دنیا بھر کے تو مجھ سے دور ہوتا. اب جس پر کئی کئی شیطان مقرر ہیں, یار تم مشاہدہ کرو گے تو تمہیں کچھ تو اس میں خباثت اور ظلمت نظر آئے گی, تو آپ تو کہیں گے آپ پر کچھ اور بھی ہے, یہ کچھ اور جادو وادو نہیں ہے, یہ کچھ اور جو ہے وہ اس پر شیاطین مسلط ہے. تاریکی نظر آئے گی, نحوست نظر آئے گی, ظلمت نظر آئے گی. تو وہ مجھے پھر خط لکھتے ہیں, فلاں ساتھی کے پاس گیا تھا, انہوں نے کہا تم بیمار بھی ہو پر تم پر کچھ اثرات بھی ہیں. تو وہ اثرات توبہ کرے تو مٹ جائیں گے نا بھائی. ان کے لیے کسی دم درود کی ضرورت نہیں ہے, کسی دم والے کے پاس یا تعویذوں والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہر بندہ کہتا ہے نا مجھ پر جادو ہو گیا, یہ جادو اس نے خود اپنے اوپر کر رکھا. ایک تو شیطان جو ساتھ پیدا ہوا وہ سرکش ہو جاتا ہے جب ہم برائی کرتے ہیں, اور اوپر سے مزید شیطان اللہ کریم مسلط کر دیتا ہے کہ اگر تو ادھر جانا چاہتا ہے تو یہ لے. تو جس پر کئی کئی شیطان مسلط ہو جائیں تو اور کسی جادو کی ضرورت کیا ہے؟ جادو کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ کچھ عملیات کر کے کوئی شیطانی طاقتیں یا کوئی شیطانی قوتیں اس پر مسلط کر دے. تو اس کا انتظام تو ہم نے خود کر لیا, تو پھر کسی کو جادو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ جو گھر گھر جھگڑا ہے نا, جادو ہو گیا, جادو مجھ پر فلاں نے کر دیا, پڑوسی نے کر دیا, بھابھی نے کر دیا, ساس نے کر دیا, یہ نہ بھابھی کرتی ہے نہ ساس کرتی ہے نہ پڑوسی کرتے ہیں, یہ ہم خود کرتے ہیں. جب کئی کئی شیطان مسلط ہو جائیں گے طبیعت بھی خراب رہے گی, سر میں بھی درد ہوگا, مزاج بھی چڑچڑا ہوگا, بکواس بھی نکلیں گے, بچوں کو بھی گالیاں دیں گے, بڑوں کو بھی گالیاں دیں گے. کیا ہوا؟ جادو جادو آپ نے خود کیا ہے. خلوص سے اللہ سے توبہ کریں اور اللہ اللہ کریں, اللہ کا ذکر کریں, اللہ کو یاد کریں, جادو دور ہو جائے گا, شیطان چھٹ جائیں گے تو جادو دور ہو جائے گا. تو فرمایا وہ لوگ جو شب و روز ہمہ وقت راؤنڈ دا کلاک ہر آن ہر لمحہ ذکر کرتے ہیں، ذکر انہیں تفکر دیتا ہے، آئینہ دل صاف ہوتا ہے تو پھر وہ دنیا سے آگے دیکھتا ہے، تب اسے وہ اس کی فکر پیدا ہوتی ہے کہ یہ آگے بھی میرا ہی گھر ہے، یہ آگے کون سا جہان ہے، مجھے اسی میں جانا ہے، اب اس کی کون سی سمت آباد ہے اور کس طرف عذاب اور مصیبتیں ہیں، پھر وہ اپنی راہ کو دیکھتا ہے کہ میں کدھر کو جا رہا ہوں، کیا میں اللہ کی رحمت کی طرف جا رہا ہوں یا عذابوں کی طرف جا رہا ہوں، میرا ہر ہر عمل ایک قدم ہے، میری ہر ہر سانس ایک قدم ہے، میں کدھر بڑھ رہا ہوں، پھر اسے اللہ کی تخلیق کے بھی سامنے آ کہتا ہے اللہ اے میرے پروردگار، اے میرے خالق مالک پالنہار، یہ اتنا بڑا وسیع نظام تو نے فضول پیدا نہیں کی، اس کا نتیجہ نکلے گا، یہ بلا مقصد نہیں ہے، ما خلق کا حاضہ باطلا، یہ اتنی تخلیق تو نے فضول بیکار پیدا نہیں کی، اس کا نتیجہ نکلے گا، سبحانہ کا تو پاک ہے، ہمیں بھی رحم فرما ہم پر اور ہمیں دوزخ کے عذابوں سے بچا لے، وکنا عذاب النار، اسے پھر دونوں جال سامنے نظر آتے ہیں، ادھر جنت بھی نظر آتی ہے ادھر جہنم بھی نظر، کہتا ہے یا اللہ مجھے اس سے بچا لے، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، انسان ساری عمر رسوا ہونے سے بچتا ہے، پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ اصل رسوائی یہ ہے، میرے پروردگار جسے تو نے دوزخ میں ڈال دیا رسوا تو وہ، اسے تو نے رسوائی کی حد کو پہنچا دیا، بہت رسوا ہو گیا، بے آبرو ہو گیا، اس کی کوئی حیثیت نہ رہی، وما للظالمین من انصار، اور اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ غلط کاروں کا کوئی مددگار نہیں، ظلم ہوتا ہے غلط کام کرنا، غلط کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں، یعنی اپنے آپ پر جو بوجھ لاجتا جاتا ہے اس کی مدد کون کرے گا، جو خود کو تباہی کی طرف لے گیا اسے بچانے کون آئے گا، بچانے والا وہی مالک تھا جس کی ناراضگی مول لے کر ادھر جا رہا ہے، تو پھر بچائے گا کون، پھر اسے یاد آتا ہے، اس منزل پر پہنچ کر اسے پتا چلتا ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے میرے پروردگار ہم نے سنا بلانے والا ایمان کی طرف بلا رہا، لمحہ لمحہ اذانیں ہو رہی تھیں، لمحہ لمحہ بیانات ہو رہے تھے، لمحہ لمحہ تیری کتاب بیان ہو رہی تھی، لمحہ لمحہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے گلاب بانٹے جا رہے تھے، پھر اسے یاد آتا ہے یا اللہ یہ تو ہر لمحہ ایسا انتظام کر دیا تھا تو نے کہ ہر لمحہ پھول برس رہے، اننا سمے یقیناً ہم نے یہ سنا کہ بلانے والا تیری بارگاہ کی طرف بلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا ان آمنوا بربکم، اپنے پروردگار کو بے پناہ نعمتیں عطا کرنے والے کو مانو، فآمنا ہم نے مان لیا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ہم نے مان لیا، ماننے کا مطلب ہوتا ہے اطاعت، عمل کرنا، میں یہاں کہتا ہوں ایک لڑکے سے مجھے پانی لا دو، کہتا جی بس مان لیا، لا لا کے نہیں دیتا، تو مانا اس نے، ماننے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس ارشاد پہ عمل کیا جائے، سو پروردگار ہم نے مان لیا، لیکن ماننے کے باوجود ہم میں بشری کمزوریاں ہیں، ہم انسان ہیں، ہم طاقتور نہیں ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، مانا بھی لیکن ہے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہ معاف، ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ معاف فرما، ہماری کوتاہیاں معاف کر دے. کفر الناس سیئاتنا, ہماری کوتاہیاں, ہمارے گناہ. زنب وہ گناہ ہوتا ہے جو عمدن کیا جائے, سیئات وہ ہوتا ہے جو غلطی سے غیر شعوری طور پر صادر ہو. پھر اسے سمجھ آتی ہے اللہ جو میں نے جان بوجھ کر کیے وہ گناہ بھی معاف کر دے, جو غیر شعوری طور پر ہو گئے وہ بھی معاف کر دے. پھر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ساری نیکی کے باوجود میرے دامن میں گناہ پھر بھی ہے, میں 100% اطاعت نہیں کر سکا. تو اطاعت میں کمی رہ جانا بھی تو گناہ بن جاتا ہے, خلوص میں کمی رہ جانا گناہ بن جاتا ہے. تو ہم تو دھڑلے سے گناہ بھی کرتے ہیں, جانتے ہوتے ہیں گناہ ہے اور کرتے ہیں. تو پھر وہ عرض کرتا ہے اللہ جانے انجانے سب گناہ معاف کر دے. وتوفنا مع الابرار, پہلے اس کی تمنا زندگی کی ہوتی ہے کہ مجھے زندگی دنیا کی لمبی ملے, پھر میں عمراء میں شامل ہو جاؤں, پھر میں حکمرانوں میں شامل. وہاں کہتا ہے یا اللہ مجھے نیکوں کے ساتھ موت دے دے. زندگی کی حقیقتیں کھل جاتی ہیں نا, آخرت سامنے آ جاتی. تو یہ سارا مقصد ذکر یہ ہے جو قرآن نے بیان کیا. یہ ذکر کا مقصد نہیں ہے کہ آپ ذکر کریں گے تو باکمال ہو جائیں گے, آپ ذکر کریں گے تو لوگ آپ کو سجدے کریں گے, آپ ذکر کریں گے تو آپ کی صحت خراب نہیں ہوگی. بھئی دنیا میں بے مثل و بے مثال, ساری کائنات ساری مخلوق میں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ وسلم بیمار بھی ہوتے تھے صحت مند بھی ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی مصیبت ہے جو نہیں اٹھائی؟ پتھر برسائے گئے, کانٹے بچھائے گئے, تکلیفیں دی گئی. ایک سفر ہجرت کو دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ موت ساتھ ساتھ چل رہی ہے. مکہ مکرمہ سے ثور کا سفر, پھر ثور پر ابو جہل اور اس کے لوگوں کی آمد, اس نئے سفر میں تلاش کرنے والوں کا ملنا, مدینہ منورہ پہنچنا. کون سا دکھ ہے جو وہاں نہیں پہنچا؟ پھر حضور کی طبیعت مبارک ناساز بھی ہوتی, آپ بیمار بھی ہوتے, صحت مند بھی. پھر اللہ نے حکومت دے دی, سلطنت تو ریاست دے دی, سارا جزیرہ نمائے عرب حضور کی حیات دنیا میں اسلام کے زیر نگیں آ گیا. عالم کیا ہے بادشاہی کا, دو دو مہینے کا شان نبوت پہ آگ نہیں جلتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم ایک چاند طلوع ہوتا وہ ختم ہو جاتا, پھر دوسرا چاند طلوع ہوتا وہ گزر جاتا, اور ہمارے گھر پہ آگ نہیں جلتی. اس کی کیا ماں جی کیوں؟ فرمایا پکانے کو ہوتی کچھ نہیں تھا, آگ کس لیے جلائے؟ اس کی گیا تو پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ چند کھجوریں کھا کر پانی پی لیا, کہیں سے دودھ ہدیہ میں آ گیا اور وہ پی کر شب بسر کر لی. تو دو دو مہینے اس طرح گزر. یہ سارے عرب کا حکمران بھی تھے, اللہ کا رسول بھی تھا اور سارے عرب کا حکمران بھی تھا. ہم سوچتے ہیں کہ میں ذکر کروں گا تو روپوں کا ڈھیر لگ جائے گا. یار کیا خدا کے لیے کیا کرتے؟ روپے نہیں برسیں گے, روپے دینے والے کا جمال برسے گا. ہاں ذکر میں اس کیفیت کا کوئی نہ کوئی ذرہ آ جاتا ہے جیسا حضور ہر حال میں شکر فرماتے شکر کرتے تھے. بندہ ہر حال میں شکر کرنے لگ جاتا ہے, دکھ آئے تو بھی شکر کرتا ہے, سکھ آئے تو بھی شکر کرتا ہے, غریبی ہو تو بھی شکر کرتا ہے, امیری ہو تو بھی شکر کرتا ہے. اس کی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑتا, بندہ بندہ ہی رہتا ہے. ذکر سے یہ ہوتا ہے, ذکر نہ ہو تو فراخی آ جائے تو بفر جاتا ہے, درندہ بن جاتا ہے, تنگی آ جائے تو پھر لومڑ بن جاتا ہے, گیدڑ بن جاتا ہے, رونے لگ جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے وتوفنا مع الابرار، یہ زندگی کا شہدائی اپنی موت کی فکر میں لگ جاتا ہے، اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ موت دینا. پھر عرض کرتا ہے ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے اللہ اپنے رسولوں کی زبانی جو نے جو وعدے فرمائے ہیں وہ نعمتیں عطا کر، وہ انعامات مجھے عطا کر جو تو نے اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں کی زبان حق ترجمان کی معرفت فرمائے ہیں. ولا تخزنا یوم القیامہ، اللہ ہمیں قیامت کو رسوا نہ کر. یعنی آپ دیکھیں کہ طلب انسانی کیا ہے، آپ ہر ایک کی طلب آپ کے سامنے ہے، دولت ہو، پیسہ ہو، اقتدار ہو. ذکر اس طلب کو پھیر کر وہاں لے جاتا ہے کہ اللہ یوم حشر مجھے رسوا نہ کرنا. انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، غلطی میری طرف سے ہوتی ہے، تو اپنے وعدے پورے فرماتا. تو میرے بھائی اس پہ ذرا غور فرمائیے گا، بڑا اللہ کا احسان ہے کہ کسی کو توفیق ذکر دے دے. میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے علماء حضرات یہی قرآن پڑھتے ہیں، اس کے ترجمے اور تفسیر سے بھی واقف ہیں، اس کی تشریحات بھی جانتے ہیں، پھر ساری عمر اس میں لگے رہتے ہیں، کوئی ذکر نہ کرے. خدا کے بندوں کسی برائی سے روکنا ہے تو روکو، بھلا اللہ کے نام سے روکنے کا کیا مقصد. لیکن ان کا بھی قصور نہیں، قصور ہمارا ہے کہ ہم ذکر کر کے بھی پھر دنیا کی طرف چلے جاتے. تو جو بندہ وہ آخری دوائی جو زندگی بچانے والی ہے وہ بھی کھا کے پھر بھی برائی ہی کی طرف، بد پرہیزی کی طرف ہو جائے تو اسے مرنے سے کون بچائے. ڈرگ بیماری کو تو، دوائی بیماری کو تو روکے گی، بد پرہیزی کو تو نہیں، وہ تو آپ نے روکے گی. اگر ہم ذکر کر کے بھی اس کا ماحاصل بھی دنیا ہی چاہیں گے تو پھر ہمیں مرنے سے کون بچا سکتا. تو پھر ساری عمر سر بھی پٹکا اور محروم بھی رہے، کتنی بدنصیبی ہے. ذکر کے مقصد کو پہچان کر ذکر کیجئے، شب و روز کیجئے، ہر آن کیجئے، بدن کا ہر ذرہ کرے، اور ذکر کا حاصل عظمت الہی، آخرت کی تیاری، گناہوں کی معافی اور اللہ کی بارگاہ میں رسوائی سے بچنا ہے. اللہ کریم ہمیں توفیق بھی دے، اور اگر ہم مخلص نہیں ہیں تو ہمیں خلوص بھی عطا کر دے. علماء حق لکھتے ہیں کہ ہر عبادت میں خلوص ضروری ہے، خلوص کے بغیر قبول نہیں ہوتی. لیکن ذکر ایسی عبادت ہے کہ بغیر خلوص کے شروع کیا جائے، مسلسل کرتے رہو، خلوص پیدا ہو جائے. یعنی یہ ایسی دوا ہے کہ اگر آپ اس پہ محنت کرتے رہیں اور آپ نے ویسے ہی شروع کر دیا تو خود بخود خلوص بھی آ جائے اور سکھ بھی آئیں گے، دکھ بھی آئیں گے، بارشیں، اندھیریاں، بادل بھی آئیں گے، قید سالیاں بھی آئیں گی. بچپن آیا، لڑکپن گزرا، جوانی بیتی، بڑھاپا بھی آیا. کسی طرح دن گزرتا ہے، رات بھی آ جاتی ہے، پھر رات بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر دن آ جاتا ہے. صحت ہوتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، تنگ دستی ہوتی ہے، فراخی آ جاتی ہے، فراخی ہوتی ہے، تنگی آ جاتی ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اور جس حال میں بھی جہاں بھی رکھے، اپنی یاد میں اپنے ذکر کی توفیق، اپنی اطاعت کی توفیق دے، یہ کامیابی. ہمارا کوئی عمل، اب کوئی سمجھتا ہے میں ذکر کرتا ہوں تو جو میں چاہوں وہ ہو جائے، تو کیا تم اللہ کی جگہ لگ گئے، اللہ سے شراکت کر لی؟ جو وہ چاہے گا وہ ہوگا، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا. ذکر کرنے سے بندہ خدائی صفات نہیں بنا لیتا، بندہ بنتا ہے، خدا نہیں بنتا، بندہ بنتا ہے. اور یہ جو عام ہو گیا ہے نا جادو وادو والا، یہ جادوگروں کے بس میں کچھ ہوتا تو آپ سے مانگ کر کھاتے، اپنے لیے روپے بنا لیتے. میں مڈل میں پڑھتا تھا، نیا نیا پاکستان بنا تھا، تو ہمارے ایک بابا جی سرگودا ہوتے تھے، میونسپل کمیٹی کے فائر بریگیڈ کے انچارج ہوتے تھے. ہمیں جب سکول سے دو چار چھٹیاں ملتی تو ہماری بڑی عیاشی ہوتی تھی کہ سرگودا چلے گئے. تو وہاں وہ میونسپل چوک تھا بڑا کھلا، تو وہاں گھوم رہے تھے تو مداری نے وہاں تماشا شروع کر دیا، مخلوق جمع ہو گئی، وہ مختلف تماشے کرتا رہا، دکھاتا رہا. پھر اس نے ایک اتنی سی لکڑی نکالی اپنے اس جھولے میں سے، مٹی کی ایک چٹکی لے کر اس ہاتھ میں رکھی، پھر اس پر اس طرح لکڑی پھیری، کچھ پڑا. تو اس وقت ابھی پاکستانی سکہ نہیں بنا تھا، وہی انگریزی روپے، وہ دو پڑ والا ایک روپیہ چاندی کا ہوتا تھا، وہی چل رہا تھا. اس نے ایسے ہاتھ کھولا تو وہ اتنا بڑا روپیہ اس کے ہاتھ پہ پڑا تھا. یعنی مٹی کی چٹکی سے، اس لکڑی سے دم کر کے اس نے روپیہ بنا لیا. تو مجھے بڑی واقعی مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا یار کمال ہے. اس وقت روپیہ میرا خیال ہے کوئی تین من کا ہوتا تھا، روپے میں جان ہوتی تھی، 64 پیسے ہوتے تھے، ہر پیسے میں تین پائیاں اور دو دھیلے ہوتے تھے. اور ہم جب سکول جاتے تھے تو گھر سے ایک پیسہ لے جاتے تھے، تفریح ہوتی تھی تو کہتے تھے بھائی دھیلے کی مونگ پھلی دے دو، دھیلا واپس لے لو. تو وہ ہم سے وہ اتنی وہ دے دیتے تھے کہ وہ تفریح میں ختم نہیں ہوتی، جب چھٹی ہوتی تھی تو دھیلے کی ریوڑیاں لے لیتے تھے، وہ ایک پیسے میں دو دھیلے ہوتے تھے، وہ ہم نے برتے ہیں. تو اگر روپیہ اس نے بنا لیا تو بہت بڑا سیٹ ہو گیا. تو میں بڑا حیران ہو کر دیکھ رہا تھا کہ یار اس نے کپڑے پھٹے ہوئے پہنے ہیں، گجری سی اٹھائی ہوئی ہے، اور اتنا امیر ہے مٹی سے روپیہ بنا لیتا ہے. تو اس نے چادر پھیلائی، اور اس وقت وہ سوال بھی کرتے تھے پیسہ پیسہ، دو دو پیسے دے دو. تو میں ٹھٹک گیا، میں نے کہا اس نے فریب کیا، جھوٹ. روپیہ خود بنا سکتا تو پیسہ پیسہ کیوں مانگتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اسی وقت میرے ذہن میں تردید آ گئی کہ یہ جھوٹا، اس نے بدماشی کی ہے. اگر روپیہ خود بنا سکتا تو پیسہ پیسہ ٹکا بھی ایک ہوتا تھا، اسے کبھی ہم پنجابی میں دو پیسے کہتے تھے، نام اس کا ٹکا تھا، اس میں دو پیسے ہوتے تھے، وہ چوکور ہوتی تھی. تو یہ ٹکا ٹکا پیسہ پیسہ مانگ رہا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے دھوکہ. یہ جادوگروں سے کچھ بنتا تو خود رئیس ہوتے، روپے آپ سے لیتے ہیں روٹی کھانے کے لیے اور مشکلیں آپ کی حل کر دیتے ہیں، کمال ہے. اپنی مشکل حل کرنے کے لیے آپ سے پیسے لیتے ہیں. کتنا پاگل پن ہے کہ جو روزی نہیں کما سکتا جائز طریقے سے، آپ سے مانگ کر کھاتا ہے، وہ آپ کی مشکلیں کیا دور کرے گا؟ جادو اس نے نہیں کیا، اپنے آپ پر ہر بندے نے خود جادو کر رکھا. ایک شیطان تو پیدائشی اس کے گلے پڑا تھا، دوسرا اللہ کی نافرمانی کر کے اوپر، دو دو شیطان، ایک ایک بندہ جادو ہی ہے. اور کیا ہمارے جو سرکش بیل ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم انہیں دونوں کے رسیاں ڈال لیتے ہیں، دو بندے پکڑ لیتے ہیں. تو ہر بندے کو اگر دو دو شیطانوں نے پکڑا ہوا ہے تو کہاں جائے گا؟ تو اس جادو کا علاج توبہ اور اللہ کا ذکر ہے. جادوگروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ماننا کہ جادوگر کچھ کر سکتے ہیں، یہ بجائے خود عقیدہ اسلام کے خلاف. تو اپنے آپ پر سے جادو اتاریے، اپنے رب کے ساتھ خلوص سے رہیے، اور اپنی بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہیے. کیونکہ ہم غیر شعوری طور پر اتنے گناہ کر جاتے ہیں کہ ہماری شعوری عبادتوں سے وہ بھاری ہو جاتی ہے. اللہ کریم ہم پر رحم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد. ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. انت ولينا في سفرنا وهجرنا في مالنا واهلنا. انت ولينا في الدنيا والاخره. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم ايد الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين انك على كل شيء قدير. اللهم ربنا نور قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا.